عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. عراقی دارالحکومت بغداد میں خوفناک دہشت گردانہ بم دھماکہ، دسیوں افراد جاں بحق اور زخمی. غنڈوں کی زبان استعمال کرنے اور دھونس و دھمکی دینے والا شخص ذلیل و رسوا ہو کر اقتدار سے باہر نکلا، ٹرمپ کی ذلت آمیز رخصتی، صدر روحانی کا بیان. ہندوستان میں کرونا ویکسین بنانے والی سیروم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں آترزدگی کا سانحہ، کمپلیکس کے نئے پلانٹ کو زبردست نقصان. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. عراق کے دارالحکومت بغداد کے وسطی علاقے میں ہونے والے دو دھماکوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. موصولہ خبروں کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں یہ دھماکے اتیران چوک اور باب الشرقی کے علاقے میں ہوئے، جن میں کم سے کم 28 افراد جاں بحق اور 73 دیگر زخمی ہو گئے. السومریہ ویب سائٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں اعلان کیا کہ بغداد کے اتیران چوک اور باب الشرقی میں ہونے والے دھماکوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. عراق کے سیکورٹی ذرائع کہنا ہے کہ خود کش دھماکے تھے. بغداد آپریشنل کمانڈ نے بھی کہا کہ اتیران چوک پر ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا. سیکورٹی فورس کے جوانوں کے جائے واقعہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور آس پاس کے راستوں کو بند کر دیا ہے. عراق میں ایران کے سفارت خانے نے بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں کی مذمت کی ہے، جس میں کئی بے گناہ عراقی شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں. بغداد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں ان دہشت گردانہ حملوں کا شکار ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد سے جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. اس بیان میں اسی طرح عراق کی حکومت اور سیکورٹی اداروں کے اقدامات پر حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ عراق کی حکومت اور قوم کی حمایت کرتا رہا ہے اور وہ ہر طرح کی ممکنہ امداد کے لیے بھی آمادہ ہے. بغداد میں ایران کے سفارت خانے کے بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ عراق کے سیکورٹی ادارے جلد ہی ان دہشت گردانہ اقدامات کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے. سامنے سخت اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے گفتگو کے لیے موجود ہیں عالمی امور کے ماہر تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب. میں ان سے سوال کروں گا کہ یہ امریکہ علاقے میں کافی عرصے سے موجود ہے اور اپنی شیطنت بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ علاقے میں آیا داعش کو ختم کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے اور بدامنی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کے جھوٹے دعوے ہیں کہ اس نے ایسا کچھ کیا علاقے میں آ کے، بلکہ اس کے آنے سے اور زیادہ بدامنی پھیلی ہے اور دہشت گردی کو فروغ ملا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب اس وقت جبکہ اور ٹرمپ کے دور میں 4 سال دور میں بہت زیادہ سب کچھ ہوا ہے، تو سوال یہ کہ اب یہ جب نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے امریکہ کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں کوئی نئی تبدیلی رونما ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بدامنی جو اس خطے میں پھیلی ہے، خاص طور پہ یہ اس کا آغاز جو ہے 9/11 کے واقعات کے بعد سے ہوا.
جی
اس سے پہلے ہمیں کوئی کدوکا دہشت گردی کے واقعات نظر آتے تھے، لیکن جب سے امریکہ نے 9/11 کے واقعات کے بعد اس خطے پر چڑھائی شروع کی اور خاص طور پر افغانستان پر حملہ کیا، اس کے بعد عراق پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے خطے کو دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کے بہت سارے اہداف ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. افغانستان میں اس کے خاص اہداف ہیں، عراق میں اس کے خاص اہداف ہیں، کلن مشرق وسطی کے علاقے میں خاص اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. تو انہی اہداف کے پیش نظر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد گروہ وجود میں لائے گئے، جس میں بدترین گروہ جو تھا وہ داعش تھا.
جی
اور داعش نے بہت زیادہ انسانیت سوز کاروائیاں اور اقدامات انجام دیے، اور اب تو اس کا دائرہ جو ہے داعش کا ہم دیکھتے ہیں کہ عراق اور افغانستان سے اور شام سے نکل کر افریقہ اور پاکستانی ممالک جی پاکستان تک بھی پہنچ چکا ہے. اب کچھ عرصہ پہلے داعش نے پاکستان میں 11 کانکنوں کو شہید کر دیا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. تو یہ امریکہ کی ایک جو ہے وہ پالیسی رہی ہے کہ اس خاص طور پر اسلامی جو ممالک ہیں اور اسلامی دنیا جو ہے اس کو بدامنی کا شکار کیا جائے. اور اس امریکہ کا سب سے اہم ہدف ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس خطے میں مشرق وسطی میں اور مغربی ایشیا میں وہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے
جی.
اور یہ ایک ایسی پالیسی ہے امریکہ کی کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی چاہے امریکہ میں کوئی بھی حکومت قائم ہو چاہے ڈیموکریٹس کی حکومت ہو یا ریپبلکنز کی حکومت ہو تو ہر حکومت
جو بھی خارجہ پالیسی میں یہ ہے ہی ہے کہ
جی ہاں
جہاں بھی جو بھی حکومت آئے گی ایسی ہی رہے گی
ایسے ہی رہے گی بلکہ بعض مبصرین کا تو کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ صدور کے ہاتھ میں نہیں ہے وہاں کے جو صدور ہیں امریکہ کے
زیادہ صہیونی لابی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے
جی 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 صہیونی لابی امریکہ میں بہت قوی ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے پالیسی ساز اداروں میں اور وہی اس طرح کے جو ہیں وہ پالیسیاں بناتی ہے اور خود امریکی صدور جو ہیں ان کی صرف ٹیکٹیک میں فرق آتا ہے جی طریقہ کار میں فرق آتا ہے لیکن ان کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں مغربی ایشیا کے ممالک میں تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی ٹیکٹیک میں تبدیلی آئے گی طریقہ کار میں تبدیلی آئے گی وہی پالیسیاں جو ٹرمپ کے زمانے میں تھیں یا ٹرمپ سے پہلے تھیں وہی خارجہ پالیسی میری
جی جی
مراد ہے تو اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی ظاہری طور پر ممکن ہے کہ کچھ تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں اور جیسا کہ بعض آثار دکھائی بھی دیے ہیں بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی بعض ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے ہیں
جی
اور ٹرمپ نے جو اقدامات کیے تھے ان کو کالعدم یا منسوخ کرنے کا اس نے اقدام کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے خاص طور پر مغربی ایشیا کے حوالے سے
جی
تو اس میں سب سے بنیادی جو ان کے سامنے بات رہتی ہے وہ اسرائیل کا تحفظ ہے اسرائیل
جی
کا دفاع ہے ٹرمپ بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ بھی اسرائیل کا تحفظ کرتے تھے اور اب بائیڈن بھی اسرائیل کا تحفظ کریں گے اب اس کا طریقہ کار بدل جائے گا لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں اور وہ طریقہ کار میں تبدیلی نظر آئے گی
بڑی تبدیلی کا انتظار نہیں کیا
کسی سکتا. بڑی تبدیلی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی
جی ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں یہ تھے اعلی امور کے ماہر گلشن عباس نقوی صاحب یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بید بلند خلیج فارس کی گیس ریفائنری کو علاقے کی سطح پر ایک عظیم ترین پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ غنڈہ گردی کی زبان استعمال کر کے اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے وہ خود ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ سنگوں ہو گئے. مغربی ایشیا میں سب سے بڑی گیس ریفائنری کی حیثیت سے بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ کا جمعرات کے روز ایران کے صوبہ خوزستان میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کے حکم سے افتتاح ہوا. اس قومی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ جو لوگ ایرانی عوام کے خلاف سازش اور منصوبہ بندی کر رہے تھے ان کے اقدامات اور کام ان کے اقتدار کے آخری دنوں میں پوری دنیا اور خود امریکی عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جمہوریت کے کتنے مخالف ہیں. صدر مملکت نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ توانائی کے ذرائع اور ذخائر کے لحاظ سے علاقے میں ایران کا ایک خاص مقام ہے کہا کہ 32,000 ارب میٹر مکعب گیس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا میں گیس کی فراہمی کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ ہے. انہوں نے تیل اور گیس کے شعبوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خصوصی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو تیل اور گیس کی ضرورت ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران گیس اور بجلی کی پیداوار اور برآمدات کے شعبے میں علاقے کا اہم ترین مرکز بن سکتا ہے. مغربی ایشیا میں سب سے بڑی گیس ریفائنری کی حیثیت سے بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ جو ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پابندیوں کے دوران ایرانی ماہرین کا ایک اہم ترین شاہکار ہے جس کا ایک اہم ترین مقصد گیس فلر کو جمع کر کے انہیں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے لیے کارآمد خوراک میں تبدیل کرنا ہے. 3,40,00,000,000,000 کی سرمایہ کاری کے ساتھ بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ کا اندرون ملک ماہرین کی کاوشوں سے 36 ماہ کے اندر افتتاح ہوا ہے. اس پروجیکٹ کی بدولت ایران کی سالانہ 70 کروڑ سے زائد ڈالر کی آمدنی ہوگی. جو بائیڈن نے عہدہ صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے احکامات پر دستخط کر دیے جن میں ٹرمپ کے متعدد سابقہ فیصلوں پر خط کھینچ دیا ہے. جو بائیڈن کے معاونین نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ کے متعدد اقدامات اور فیصلوں کو منسوخ کرتے ہوئے 17 فرمان جاری کیے جن میں پیرس معاہدے میں واپسی، کورونا کے موجودہ حالات میں سبھی کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دینا، بعض مسلمان ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے کی پابندی کو ختم کرنا اور میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کو روک دینا شامل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 4 برس کے دوران انتہائی غیر متوقع اقدامات کیے تھے. انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے اور ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے سمیت متعدد عالمی معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا اور بہت سے عالمی اداروں سے امریکہ کو باہر نکال لیا تھا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی سطح پر امریکہ کے چہرے کو جو ٹرمپ کے دور اقتدار میں بری طرح سے مسخ ہو گیا تھا بہتر بنانے اور ساکھ کو بہتر بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ البتہ اس حوالے سے بہت زیادہ ابہامات پائے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے اور وینزویلا اور شمالی کوریا کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسی سمیت خارجہ پالیسی کے بنیادی ایجنڈے اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی سوچ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم کے اعلی عہدیداروں کے موقف کا جائزہ لیا جائے تو اس سوال کا جواب منفی دکھائی دیتا ہے۔ اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کے زیادہ تر معاملات ثابت ہیں اور ان میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لہذا خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکی صدور کے درمیان صرف طریقہ کار اور ٹیکٹک کے حوالے سے فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایران کے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکہ میں ٹرمپ حکومت کے خاتمے پر رد عمل میں ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا تمہیں ہیرو نہیں زیرو سمجھتی ہے۔ اپنے ٹویٹ ہینڈل سے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی تمہیں قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کی وجہ سے ہیرو نہیں سمجھتا۔ اس پیغام میں آیا کہ مسٹر ٹرمپ، تم نے میرے والد کو اس خام خیالی میں شہید کرایا تھا کہ دنیا تمہیں ہیرو سمجھے گی۔ وہ داعش کے خلاف کامیاب جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل تھے، لیکن اس کے مقابلے میں تم مغلوب، تنہا اور ناکام و نامراد ہو چکے ہو۔ کوئی تمہیں ہیرو نہیں سمجھتا، بلکہ تمہیں ایسا شخص سمجھتا ہے جو اپنی باقی بچی زندگی دشمنوں کے خوف میں گزارے گا۔ ہندوستان کے شہر پونا میں کورونا ویکسین بنانے والے سیروم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس سے نئے پلانٹ کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پونا میں سیروم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں جہاں کورونا ویکسین تیار کی جا رہی ہے بری طرح آگ لگ گئی، تاہم بعض خبروں میں کہا گیا کہ آگ نئے پلانٹ میں لگی ہے اور اس عمارت میں ویکسین تیار نہیں کیا جا رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سیرم انسٹیٹیوٹ کے نئے پلانٹ کے ٹرمینل نمبر 1 کے گیٹ میں آگ لگی۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور اب ٹریکٹر ریلی نکالنے کے معاملے پر بھی کسانوں اور دہلی پولیس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں نے دہلی اور اس کے آس پاس ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں دخل دینے سے انکار کے بعد دہلی پولیس نے جمعرات کو کسان رہنماؤں سے بات کی، لیکن کسانوں نے کہا کہ 26 جنوری کو ہر حال میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ دہلی پولیس نے انہیں دہلی میں ٹریکٹر ریلی کی صورت میں داخلے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک آج 57 دن بھی جاری رہی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک آج 57 دن بھی جاری رہی۔ نئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے مطالبے کو لے کر پنجاب سمیت کئی ریاستوں کے کسان دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ اس مسئلے کو لے کر حکومت اور کسانوں کے درمیان جاری تعطل کے خاتمے کے لیے اب تک دونوں فریقوں کے درمیان 10 دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ کل 10 دور کے مذاکرات میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ حکومت کی ایک تجویز پر کسان غور کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کسان لیڈروں نے کہا ہے کہ سبھی کسان تنظیموں سے گفتگو کے بعد 22 جنوری کے مذاکرات میں ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ کسان لیڈروں نے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل یافتہ کمیٹی پر تو بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسے افراد شامل ہیں جو پہلے ہی نئے زرعی قوانین کی حمایت کر چکے ہیں، لیکن حکومت نے ان زرعی قوانین کو فی الحال معطل رکھنے کی جو تجویز پیش کی ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کسان لیڈر درشن پال سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت نے بھروسہ دلایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کر کے نئے زرعی قوانین کو 18 تک معطل رکھنے کے فیصلے سے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس سے پہلے حکومت کو زرعی قوانین پر عمل درآمد کو فی الحال معطل رکھنے کا حکم دیا تھا۔ کسان لیڈروں کے درمیان اس وقت حکومت کی اس نئی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے کسانوں کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی ہے کہ کسانوں اور حکومت کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے، اور جب تک یہ کمیٹی کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گی تب تک تینوں زرعی قوانین کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ کمیٹی کو رپورٹ تیار کرنے کے لیے 18 یعنی 1.5 کا وقت دیا جائے گا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے استثناء کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مالی بدعنوانی کے ایک اہم کیس آشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے شہباز شریف کی حاضری کے استثناء کو کالعدم قرار دے دیا اور ان سے کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے روبرو پیش ہوں۔ جمعرات کو آشیانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایک ملزم باقی مقدمات میں عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کچھ مقدمات میں تو نیب کی عدالت میں پیش ہو اور ایک مقدمے میں اس سے حاضری سے استثناء دے دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت میں شہباز شریف کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ عدالت نے 2018 میں آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کو ضمانت دینے کے بعد حاضری سے استثناء قرار دے دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن نے 20 جنوری کے دن حلف اٹھایا، جس کے بعد اس ملک کے خارجہ پالیسی میں تبدیلیوں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن کے عہد صدارت میں امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے سلسلے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ جو بائیڈن نے صدر کی حیثیت سے پہلے ہی دن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے لیے 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے۔ ان میں سے پیرس معاہدے اور صحت کی عالمی تنظیم میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے ان اقدامات کا عالمی سطح پر خصوصاً واشنگٹن کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ٹرمپ حکومت ایک طرفہ پالیسیاں اختیار کرتے اور فرسٹ امریکہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بہت سے عالمی معاہدوں سے نکل گئی، اور اس طرح اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور ایک خاص انداز میں ملٹی لیٹرلزم پر ضرب لگائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات پر عالمی سطح پر حتی یورپ کی جانب سے تنقید کی گئی، اور انہی اقدامات کی وجہ سے امریکہ آئے دن تنہائی کا شکار ہوتا رہا اور اس کی عالمی ساکھ شدید متاثر ہوئی۔ اب جو بائیڈن عالمی سطح پر ایک مؤثر طاقت کے طور پر امریکہ کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کوشش میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بائیڈن حکومت بعض اہم بین الاقوامی مسائل اور امریکہ کی خارجہ پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی توانائی رکھتی ہے؟ ان اہم مسائل میں سے ایران اور ایٹمی معاہدے یا وینزویلا اور شمالی کوریا سے متعلق امریکی پالیسیوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بائیڈن اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے حالیہ بیانات کو مد نظر رکھیں تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت بدلنے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی، اور اس ملک کے صدور کا صرف طریقہ کار ہی مختلف ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ایران اور ایٹمی معاہدے سے متعلق جو بائیڈن کی حکومت کے موقف میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ حکومت کی طرح بائیڈن حکومت بھی ایران پر گوناگوں بے بنیاد الزامات لگا کر ایران پر ایٹمی پابندیوں میں توسیع اور آئندہ ہر طرح کے مذاکرات میں ایران کی علاقائی پالیسیوں اور اس کے میزائلی پروگرام کو زیر بحث لانے کی خواہاں ہیں۔ اسرائیل کی حمایت بھی امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اٹل اصول ہے، اور کسی بھی طرح کے حالات میں امریکہ کی اس خارجہ پالیسی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس سلسلے میں بائیڈن صہیونی حکومت اور عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ دوسری جانب چونکہ امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مثلا امریکہ اقتصادی طور پر کمزور ہوا ہے، اسے بجٹ خسارے کا سامنا ہے، وہ بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے، اور اس ملک میں قوم پرستی کو ہوا ملی ہے، ان سب امور کے پیش نظر بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکیں گے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے جولائی سن 2020 میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی تو آئی ہے لیکن یہ تبدیلی ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد نہیں آئی، کہا تھا کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کی صورت میں امریکہ کی خارجہ پالیسی نہیں بدلے گی۔ جرمنی کے سابق وزیر خارجہ زیگمار گابریل نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ پالیسیوں میں آنے والی تبدیلی کوئی وقتی اور عارضی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عالمی مسائل کے سلسلے میں امریکی پالیسی بدل چکی ہے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔